السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں شہ سرخیاں. بھارت میں ایک دن کے دوران ریکارڈ 69,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 8 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 513 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ میں بھی مسلسل دوسرے روز 5 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ کی حکومت نے بدھ کو وبا کی روک تھام کے لیے سرحد پر قائم قرنطینہ مراکز میں فوج کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا تھا. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان چین اسٹریٹیجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ جمعرات کو چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرے گا. پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار ایک ایسے وقت میں چین کے دورے پر ہوں گے جب وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں کہا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے. لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر چینی صدر کے دورے پاکستان کی تاریخوں کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے. پاکستان میں ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت مین ریلوے لائن ML1 منصوبے کا ٹینڈر آئندہ ماہ جاری کر دیا جائے گا، اور عندیہ دیا ہے کہ سنگ بنیاد کی تقریب پر چین کی حکومت کی اعلیٰ شخصیات شامل ہوں گی. تجزیہ کاروں کی نظر میں ML1 منصوبے سے نہ صرف سماجی اور معاشی ترقی کا نیا باب روشن ہوگا، بلکہ ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا. منصوبے سے نوکریوں کے ہزاروں مواقع بھی پیدا ہوں گے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور آئندہ 6 ماہ کے دوران 22 لاکھ سے زائد مزید نوجوان روزگار سے فارغ ہو سکتے ہیں. ADP کی جاری رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 سے 6 ماہ کے دوران خطے میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافے کا خدشہ ہے، اور 3 ماہ میں 1 کروڑ جبکہ 6 ماہ میں 1.5 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کی معاشی مشاورتی کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلہری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بہتری اور معیشت کے کھل جانے کے باعث وہ پر امید ہیں کہ ADB کا یہ اندازہ درست ثابت نہیں ہوگا. پشاور پولیس نے پچھلے 29 اکتوبر کو عدالت کے اندر توہین مذہب کے مقدمے میں قید پاکستانی نژاد امریکی شہری کے قتل میں معاونت فراہم کرنے کے الزام میں ایک جونیئر وکیل کو گرفتار کر لیا ہے، جو اب پولیس حکام کے مطابق زیر تفتیش ہے، اور اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے. توفیل ضیاء کا تعلق پشاور ہی سے بتایا جاتا ہے، جس نے حال ہی میں قانون کی تعلیم مکمل کر کے وکیل شکیل خان کے ساتھ کام شروع کیا تھا. شکیل خان نے امریکی شہری طاہر نسیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے مدعی ملک اویس کے وکیل تھے. پاکستانی نژاد امریکی شہری طاہر نسیم کو پچھلے 29 جولائی کو مبینہ ملزم فیصل عرف خالد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. توفیل ضیاء کو ملزم فیصل عرف خالد کو پستول فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. کراچی میں ترقیاتی کام کروانے اور بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کے اہم مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا. عام انتخابات کے بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پہلی بار یہ اتفاق رائے سامنے آیا ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت صوبائی دارالحکومت کراچی کے مسائل کے حل میں زیادہ سرگرم نظر آئی ہے. تاہم شہری امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شہر کے مسائل کا مستقل حل بلدیاتی نظام کو مضبوط اور انتظامی پیچیدگیوں کو دور کیے بغیر ممکن نہیں ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ جمعرات کو چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم کردار ہوگا۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار ایک ایسے وقت چین کے دورے پر ہیں جب حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر چینی صدر کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں محمد جلیل پیش کریں گے۔ پشاور پولیس نے عدالت کے اندر توہین مذہب کے مقدمے میں قید امریکی شہری کے قتل میں معاونت کرنے کے الزام میں ایک جونیئر وکیل کو گرفتار کر لیا جس نے مبینہ حملہ آور کو عدالت کے اندر پستول دی تھی۔ زیر حراست وکیل طفیل ضیاء کا تعلق پشاور سے ہے اور وہ امریکی شہری کے خلاف مقدمے میں مدعی ملک اویس کے وکیل کے معاون تھے۔ امریکی شہری طاہر نسیم کو 29 جولائی کو مبینہ ملزم فیصل عرف خالد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پشاور پولیس نے پچھلے 29 جولائی کو عدالت کے اندر توہین رسالت کے الزام میں زیر حراست ملزم کے قتل میں معاونت فراہم کرنے کے الزام میں جونیئر وکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق طفیل ضیاء اب جسمانی ریمانڈ پر زیر تفتیش ہے اور اس نے اہم ملزم فیصل عرف خالد کو پستول دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔
پشاور پولیس کے ایک سینئر عہدیدار منصور امان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اس پہ تفتیش جاری ہے، ہم نے ایک فسیلیٹیٹر جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے اور مزید جو ہے وہ ہر اینگل سے اس کی تفتیش جاری ہے۔
طفیل ضیاء کا تعلق پشاور ہی سے بتایا جاتا ہے اور وہ مقتول طاہر نسیم کے خلاف نوشیرہ سے تعلق رکھنے والے ملک اویس کی رپورٹ پر درج توہین رسالت کے مقدمے میں وکیل شکیل خان کے ساتھ جونیئر یا زیر تربیت وکیل کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ طفیل ضیاء نے حال ہی میں وکالت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وکیل شکیل خان کے ساتھ کوششوں کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا۔ پشاور بار ایسوسی ایشن کے صدر اختر بلند ایڈوکیٹ کا کہنا ہے،
یہ پروینشل بار کونسل کا بھی ممبر نہیں ہے اور پشاور بار ایسوسی ایشن کا ممبر بھی نہیں، یہ وکیل نہیں ہے، اس کے ساتھ لائسنس نہیں ہے باقاعدہ۔
امریکی شہری طاہر نسیم کے خلاف اپریل 2018 میں نوشیرہ کے رہائشی ملک اویس کی رپورٹ پر توہین رسالت کے دفعات کے تحت پشاور پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ پچھلے 29 جولائی کو جب طاہر نسیم کو مقدمے کی سماعت کے لیے پشاور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لایا گیا تھا تو وہاں پر موجود ایک لڑکے فیصل عرف خالد نے اسے پستول سے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ طاہر نسیم کی لاش پچھلے 15 اگست کو امریکہ روانہ کیا جا چکا ہے۔ طاہر نسیم کے قتل میں ملوث مبینہ ملزم کی وکیل شبیر گگیانی نے طفیل ضیاء کے بارے میں پولیس حکام کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،
ساری ایجنسیوں کی جو رپورٹ فائل پر اویلیبل ہے تو ان کے مطابق یہ پسٹول یہ فیصل اپنے ساتھ لے کر آیا تھا عدالت، کہیں پر بھی نہیں ہے۔
تاہم شبیر گگیانی نے طفیل ضیاء کی جانب سے مبینہ ملزم فیصل کو سہولت فراہم کرنے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا،
اگر پولیس کی وردی میں یا وکیل کی یونیفارم میں یا اسٹاف کی آڑ میں اگر کوئی اس طرح کے کام کری تو یہ بالکل ہر جگہ اور ہر قسم کے کرائمس کے لیے بالکل قابل مذمت ہے۔
29 جولائی کو پشاور کی عدالت میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد پچھلے 12 اگست کی شام کو پشاور ہی کے مصروف ترین کاروباری علاقے ڈبگری میں احمدی برادری کے معراج احمد نامی شخص کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ معراج احمد کے قتل میں ابھی تک پولیس نے کسی قسم کی گرفتاری نہیں کی ہے، جبکہ جماعت احمدیہ کے عہدیداروں نے چناب نگر ربوا سے طاہر نسیم اور معراج احمد کے قتل کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے برادری کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت مین ریلوے لائن ML1 منصوبے کا ٹینڈر آئندہ ماہ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ سنگ بنیاد کی تقریب پر چین کی حکومت کی اعلی شخصیات شامل ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کی نظر میں ML1 منصوبے سے نہ صرف سماجی اور معاشی ترقی کا نیا باب روشن ہوگا بلکہ ریلوے کا نظام جدید اور مضبوط ہوگا۔ منصوبے سے نوکریوں کے ہزاروں مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے خطاب میں بتایا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت مین ریلوے لائن ML1 منصوبے کا ٹینڈر آئندہ ماہ جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی تا پشاور 1872 کلومیٹر نئی ہائی سپیڈ ٹرین کا یہ منصوبہ پاکستان کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جس پر 6.8 ارب امریکی ڈالر لاگت آئے گی۔
1861 میں 150 سال پہلے جو ٹریک ہمیں ملا جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اس کا سگنل سسٹم نیا ہوگا، تمام پھاٹک ختم ہو جائیں گے، تمام سگنل سسٹم نیا ہوگا، اور ریلوے کی جدید زندگی جو ہے، جدید جو دور ہے اس میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ 160 کی سپیڈ ہے اور بعد میں اس کو 200 کی سپیڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔
وزیر ریلوے نے بتایا کہ منصوبہ مکمل ہونے سے ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ لاہور تک کراچی کا سفر دورانیہ صرف 8 گھنٹے ہو جائے گا۔ منصوبے کے تحت ٹریک کے دونوں طرف فینسنگ ہوگی، تمام پھاٹکوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ML1 کے ساتھ ساتھ ML2 اور کوئٹہ گوادر پر بھی کام کریں گے۔ ہماری ریل پورے علاقے کو جوڑے گی اور گوادر پورٹ کو نئی زندگی دے گی۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت نہ صرف ریل کے انفراسٹرکچر میں بہتری لائی جائے گی بلکہ ریلوے کا انتظامی ڈھانچہ بھی بہتر کیا جائے گا۔
بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، وائٹل پروجیکٹ ہے، اور اس طرح کے اور بھی پروجیکٹ آنے چاہیے کیونکہ کنیکٹیوٹی، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، یہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ جتنا زیادہ لوگ کنیکٹڈ ہیں، جتنا زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے ایفیشینٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، ایفیشینٹ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ لاجسٹکس ایفیشینٹ ہیں، اور لاجسٹکس کا ایفیشینٹ ہونا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں لاجسٹکس میں بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
شیخ رشید کے مطابق اس پروجیکٹ کے لیے چین 90% فنڈز فراہم کرے گا۔ تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ اس قسم کے قرضوں سے معیشت پر بوجھ نہیں پڑتا کیونکہ یہ منصوبے طویل المدت ہوتے ہیں،
یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور لانگ ٹرم فنڈنگ ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر سافٹ لونز ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 20 سال 30 سال یا جتنی بھی لائف ہوتی ہے اس پروجیکٹ کی، یعنی کہ اس پروجیکٹ کی جو آپریشنل لائف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹیک اپ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے ایک سرٹن نمبر آف ایئرز کے لیے ایز اے لیز، تو اس لائف تک کا پروجیکٹ اگر ہے تو اس لائف تک کی جو ڈیٹ ہے وہ کافی لانگ ٹرم ہوتی ہے، تو اس پہ انٹرسٹ ریٹس کافی نیچے آ جاتے ہیں، وہ 2-3%، 1%، 1.5% اس طرح سے ہوتے ہیں۔
رواں سال اگست میں قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی ایکنیٹ نے 6.8 ارب ڈالر کی لاگت سے ML1 منصوبے کی منظوری دی تھی۔ پاکستان میں ریلوے کی ترقی کے لیے ماضی میں بھی نئی وینز اور انجنز لائے گئے، لیکن گورننس کے مسائل کی وجہ سے ریلوے مزید بحران کا شکار ہوتی رہی۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی میں ترقیاتی کام کروانے اور بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کے عام مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ عام انتخابات کے بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پہلی بار یہ اتفاق رائے سامنے آیا، جس کے تحت وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کے حل میں زیادہ سرگرم نظر آئی ہے۔ تاہم شہری امور کے ماہر اور تجزیہ کاروں کے مطابق شہر کے مسائل کا مستقل حل بلدیاتی نظام کو مضبوط اور انتظامی پیچیدگیوں کو دور کیے بغیر ممکن نہیں۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے درمیان ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ترقیاتی کاموں میں تعاون کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام پر بالآخر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتوں میں شدید اختلافات کے باوجود 2018 میں عام انتخابات کے نتیجے میں مرکز اور صوبے میں برسر اقتدار آنے کے بعد پہلی بار یہ اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ اگرچہ 6 رکنی کوآرڈینیشن کمیٹی کا سربراہ کسی کو نہیں بنایا گیا، تاہم کمیٹی نے آئندہ 2 ہفتوں کے دوران کراچی کے لیے اہم ترین منصوبوں کی فہرست کو شارٹ لسٹ کرنا، منصوبوں کی تکمیل کے لیے پیسے کے ذرائع کی تلاش اور قانونی مشکلاتوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ بدھ کے روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں سندھ حکومت کے وفد اور وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگرچہ سندھ حکومت سے تحریک انصاف کی شدید سیاسی اختلافات ہیں، مگر ان کی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے دونوں جماعتوں کے اتفاق پر خوشی کا اظہار کیا۔ تاہم اسد عمر نے واضح کیا کہ اس اتفاق رائے کا ملک میں جاری احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔
اس کا احتسابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو عمران خان نے ایک احتساب کا نعرہ لے کر پاکستان کی قوم کے اندر شعور بیدار کیا ہے، اور وہ احتساب جو بغیر کسی تفریق کے کیا جانا چاہیے اور کم سے کم حکومتی سطح پہ آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز کیا جائے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بڑی واضح بات ہو چکی ہے۔
تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے مطابق کراچی کے بڑے مسائل جن میں پانی، سیوریج، ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنا رہی ہے۔ ان میں سے کئی مسائل فنڈس کی کمی اور کئی صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث دہائیوں سے حل نہیں ہو پا رہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کے بقول، اگرچہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان موجودہ اتفاق رائے مثبت پیش رفت ہے، لیکن کراچی کے سیاسی اور انتظامی معاملات کو بالکل چھیڑا نہیں گیا جو ان مسائل کو جنم دینے کا باعث بنے ہیں۔ ان کے مطابق بلدیاتی نظام کو مضبوط بنائے بغیر کراچی کی ترقی مستقل بنیادوں پر ممکن نہیں ہو پائے گی۔
ایک تو ول نہیں ہے، دوسرے سیاسی مسئلے ہیں، تیسرے جو ہے ایک رورل اربن ڈیوائیڈ ہے۔ اب اس کا منیمم تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو طاقت دیں، مقامی حکومتیں ہی بلدیاتی نظام کو چلاتی ہیں، وہ بہت خراب بھی ہو سکی لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس مقامی حکومتوں کی پاور لے لے تو پھر میں ایک بدگمانی رہتی ہے۔
ادھر وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام پر وفاقی حکومت کی جانب سے مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کو خوش آئند اقدام قرار دیا تھا، مگر واضح کیا تھا کہ آئین کے تحت صوبے میں انتظامی اختیار صوبائی حکومت کا ہے، جس سے وہ اور ان کی پارٹی کسی صورت دستبردار نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز سمجھے جانے والے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ایک رپورٹ میں دنیا کے ان 10 شہروں میں شامل کیا گیا تھا جہاں زندگی بے حد مشکل ہو چکی ہے، جبکہ ورلڈ بینک کی 2018 میں جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغان حکومت کے نائب صدارتی ترجمان داوا خان منابل نے امریکی کانگریس کے لیے انسپیکٹر جنرل فار آپریشن فریڈم کی سہ ماہی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان حکومت اور دنیا منتظر تھی کہ طالبان اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، لیکن نہ تو افغان حکومت اور نہ ہی دنیا امریکہ کے ساتھ طالبان کے معاہدے کے بعد طالبان کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ دوسری جانب طالبان نے ایک بیان میں رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس نوعیت کے بیانات کو ایک ایسی کیمپین سمجھتے ہیں جن سے مخصوص منفی مقاصد کو فروغ ملتا ہے۔ طالبان نے کہا کہ وہ افغان سرزمین پر امریکہ اور اس کے حلیفوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دوحا معاہدے کی پاسداری کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بدستور معاہدے کے پابند ہیں اور اس کا احترام کرتے رہیں گے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 8 مریض چل بسے، جبکہ 513 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں بھی مسلسل دوسرے روز 5 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے بدھ کو وبا کی روک تھام کے لیے سرحد پر قائم قرنطینہ مراکز میں فوج کی تعداد بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ، برازیل اور بھارت بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 70,000 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جو کہ اب تک کا ایک ریکارڈ ہے۔ اسی طرح کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 28,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 977 افراد کی موت کے ساتھ اب تک تقریباً 54,000 افراد کی کرونا سے جان جا چکی ہے۔ حکومتی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے مریض بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ حکومت کے انتظامات ناقص ہیں جس کی وجہ سے وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت بھارت میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 6,86,395 ہے، جبکہ تقریباً 21,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مریضوں کی صحتیابی کی شرح تقریباً 74% ہے۔ اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 لاکھ افراد میں کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا۔ 3 ڈوز قبل تک مجموعی ٹیسٹنگ کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن اب چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں بھی وائرس پھیل رہا ہے، جو کہ حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ مسلح افواج بھی اس سے اچھوتی نہیں ہیں۔ اب تک 12,640 حاضر سروس افراد میں کورونا مثبت پایا گیا ہے۔ 25 فوجیوں کی موت ہو چکی ہے اور تقریباً 5,000 اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ بھی کورونا پازیٹو پائے گئے تھے۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد تھکاوٹ اور بدن درد کی شکایت پر انہیں نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں داخل کیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت مستحکم ہے۔ ایمس کے ڈائریکٹر اور کورونا وائرس کے ماہر ڈاکٹر رندیپ گلیریا کا کہنا ہے کہ زیادہ افراد میں اس لیے کورونا کی تشخیص ہو رہی ہے کیونکہ ٹیسٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے۔
جیسے جیسے ہماری ٹیسٹنگ بڑھے گی تو ہم زیادہ کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آگے اس انفیکشن کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو مور ٹیسٹنگ جس سے لوگ آئسولیٹ ہو جائیں، اس سے تھوڑے سے نمبرز بڑھیں گے، اور دوسرا جہاں جہاں پہ پازیٹیویٹی ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، جس ایریا میں زیادہ ہو رہا ہے، چاہے کوئی اسٹیٹ ہو یا کوئی شہر ہو، تو وہاں پہ ہمیں بہت اگریسو کنٹینمنٹ اسٹریٹجیز کرنی پڑے گی، جس سے ہم وہاں پہ جو انکریزنگ نمبرز ہیں اس کو ہم کم کر پائیں۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور یہاں آبادی بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کا مقابلہ دوسرے چھوٹے ملکوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے مریضوں کی تعداد بھی کم ہے اور اموات کی بھی۔ کرونا وائرس کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ایک تجزیہ کار آلوک موہن حکومت کے انتظامات پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے صحیح حکمت عملی اختیار کی ہوتی تو مریضوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی۔ حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے ہی کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے 200 سے زائد ڈاکٹر خود کرونا کے شکار ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔
سرکار کے تمام دعووں کے باوجود بھی سوئم پردھان منتری نریندر مودی کی کیبنٹ کے 2-3 منتری کورونا وائرس کے چپیٹے میں آ چکے ہیں، تو ورتمان میں بھارت کے گرہ منتری امت شاہ بھی ہیں جو ایمس میں بھرتی ہیں۔ جل سنسادھن منتری بھی کورونا وائرس کے پوزیٹو پائے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے 2 منتری کورونا وائرس کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ جھارکھنڈ کی پوری کی پوری راجیہ سرکار کوارنٹائن ہو چکی ہے۔ پنچیم بنگال، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اتر پردیش سمیت کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پر کورونا وائرس لوگوں کی سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ صحیح آنکڑے ابھی تک نہ تو عام جنتا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور نہ سرکار کے سامنے صحیح آنکڑے آ پا رہے ہیں۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ حکومت کے بر وقت اقدامات کی وجہ سے کورونا پر قابو پایا جا سکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس بھارت میں بے قابو ہو چکا ہے۔ ادھر کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپریل ماہ سے لے کر اب تک 1,89,00,000 تنخواہ دار افراد کی ملازمتیں جا چکی ہیں۔ معیشت پر نظر رکھنے والے ادارے CMIA کے مطابق صرف جولائی میں 50 لاکھ افراد کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے ایسے مزید تقریباً 13,000 نیم فوجی دستوں اور وفاقی پولیس فورسز میں شامل اہلکاروں کو واپس بلانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے جو سیکیورٹی فورسز کی اس بھاری کمک کا حصہ تھے جسے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں اور کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے اقدام سے پہلے وادی کشمیر اور جموں میں تعینات کیا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جموں اور کشمیر سے اضافی فورسز کی واپسی علاقے میں امن و امان میں بہتری کے پیش نظر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ماہرین حفاظتی امور کا کہنا ہے کہ یہ کسی طرح کا فوجی انخلا نہیں بلکہ بھارتی حفاظتی دستوں کی محض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق تعیناتی ہے۔ اسی دوران حفاظتی دستوں نے وادی کشمیر میں 2 اور مقابلوں کے دوران مزید 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک سال سے زائد عرصے سے تعینات اضافی سیکورٹی فورسز میں شامل مزید 10,000 سے 13,000 تک نیم فوجی دستوں اور مسلح پولیس فورسز کے اہلکاروں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے بدھ کو جموں کشمیر کے متعلقہ حکام کے نام ایک خط میں کہا تھا کہ علاقے کی مجموعی امن قانون کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہاں سے وفاقی سیکورٹی فورسز کی مزید 100 کمپنیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دینے کے اقدام سے پہلے 60,000 سے زائد اضافی نیم فوجی دستوں اور مسلح پولیس اہلکاروں کو ملک کی مختلف ریاستوں سے لا کر انہیں وادی کشمیر اور جموں کے علاقوں میں تعینات کیا تھا۔ ایسا مقامی لوگوں کی طرف سے حکومتی فیصلے کی مزاحمت دکھانے کی صورت میں امن امان کا مسئلہ پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ تاہم ماہرین حفاظتی امور کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر سے سیکیورٹی فورسز کی یہ واپسی کوئی فوجی انخلا نہیں بلکہ بھارتی حفاظتی دستوں کی محض ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق تعیناتی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
فورسز اب کوئی میجر لا اینڈ آرڈر ہوا نہیں پچھلے سال سے، تو دیور اپریہینڈنگ کے اس سمر میں ہوگا، اس سمر میں بھی کووڈ کی وجہ سے سب ٹھیک ہی رہا، تو میرے خیال فورسز کی ریکوائرمنٹ ریسٹ آف دی کنٹری میں پڑتی ہے، تو آئی تھنک انہوں نے وڈرا کیا ٹھیک ہی ہے۔
بھارتی وزارت داخلہ نے اس سے پہلے دسمبر 2019 میں وفاقی آرمڈ پولیس فورسز اور نیم فوجی دستوں کی 72 کمپنیوں کو اور اس سال مئی میں 10 کمپنیوں کو جموں کشمیر سے واپس بلا کر ملک کے مختلف حصوں میں تعینات کیا تھا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ جموں کشمیر سے باقی ماندہ اضافی سیکیورٹی فورسز کو واپس بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ اگلے ماہ یعنی ستمبر میں ہونے والی ایک اور جائزہ میٹنگ کے دوران لیا جائے گا۔ شیش پال وید نے کہا کہ چونکہ جموں کشمیر میں امن امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی یہاں ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا،
میرے حساب سے کنٹینیوس پروسیس ریویو کرتے رہنا چاہیے ایز پر سچویشن۔ پچھلے سال 5 اگست کو ریکوائرمنٹ تھی، اس وقت فورسز لانا ٹھیک تھا، بٹ ابھی تو جب حالات ٹھیک ہی چل رہے ہیں تو اٹ از ڈائنامک ریویو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر حالات ٹھیک ہیں دین وائی کیپ اٹ انیسیسری، بٹ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے how to effectively put use of forces available. That is more important than making them sit idle.
اس دوران حفاظتی دستوں نے وادی کشمیر میں دو اور مقابلوں کے دوران مزید 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے کہا کہ ہلاک کیے گئے عسکریت پسندوں میں کالعدم لشکر طیبہ کے 2 اعلیٰ کمانڈر بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اسے سیکیورٹی فورسز کی شدت پسندوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ کی ایک بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 7 ماہ کے دوران عسکری تنظیموں کے 26 اعلیٰ کمانڈروں کا ہلاک کیا ہے اور ان کے بقول اس طرح ان کی لیڈرشپ کے ڈھانچے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت میں سائیکل سوار رضاکاروں کا ایک گروپ بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ سائیکل سواروں کی اس فورس کو بائسیکل کارواں کا نام دیا گیا ہے۔ سادیا زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
فورس منصوبے کے تحت بھارت کی 3 ریاستوں کے 1,000 دیہات میں کام کر رہی ہے۔ برطانوی خبر سائے ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 50 سائیکل سواروں کی فورس نوبیل انعام یافتہ کیلاش ستیارتھی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ بھارتی حکام نے اس فورس کے رضاکاروں کی نشاندہی پر درجنوں مغوی بچوں کو بازیاب کیا ہے۔ یہ رضاکار بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم اور حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی پاکستان کی ملالہ یوسف زئی کے ساتھ سن 2014 میں نوبیل انعام شیئر کرنے والے ستیارتھی کئی عشروں سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر مامور پولیس یونٹس اور پروٹیکشن ایجنسیز کے ساتھ مل کر بچوں کو اغوا ہونے سے بچانے اور اغوا کاروں کو سزا دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بچوں کے اغوا اور ٹریفکنگ کا گڑھ سمجھی جانے والی ریاست بہار میں تقریباً 50 رضاکار سائیکلوں پر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حکام کے مطابق رضاکاروں کی مدد سے گزشتہ ہفتے 60 بچوں کو بازیاب کیا گیا اور 9 اغواکاروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سائیکل سوار بچپن میں خود بھی مزدوری کرتے رہے ہیں۔ ان کی سائیکل پر زرد رنگ کا ایک چمکیلا باکس نصب ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ سے ہیلپ لائن نمبر اور انفارمرز کے نیٹ ورک کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کے ایس سی ایف کے رضاکاروں کی مدد سے گزشتہ جمعرات کو بہار میں 28 بچوں کو بازیاب کیا گیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور رضاکاروں کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے باعث لاک ڈاؤن میں متعدد لوگ روزگار اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہوئے۔ ان حالات میں بچوں کے اغوا اور اسمگلنگ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بھارت میں 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازم رکھنا غیر قانونی ہے، لیکن بچوں کو اسکول کے بعد خاندانی کاروبار میں مدد کرنے یا حصہ لینے کی اجازت ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا موقف ہے کہ اس اجازت سے بچوں کو ملازمت رکھنے والے اور اغوا کار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ریاست اتر پردیش کی چائلڈ پروٹیکشن پینل کے مطابق حکام نے رات کے وقت کیے گئے ریسکیو آپریشن میں ویکینڈ پر دلی جانے والی بسوں سے متعدد بچوں کو بازیاب کرایا۔ اتر پردیش میں پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کمیشن کے سربراہ وشیش گپتا نے بتایا کہ 9 اغواکاروں کو گرفتار کر کے انسداد انسانی اسمگلنگ قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ بھارت میں کاروبار کھلنے کے بعد بہت سی ریاستوں نے دیگر ریاستوں کے ساتھ سرحدی علاقوں میں نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ ٹریفکنگ کو روکا جا سکے۔ بھارت کے نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پینل نے دیہات کی کونسلوں سے کہا ہے کہ وہ لوگوں اور خاندانوں کو فلاحی اسکیموں سے منسلک کریں تاکہ ان تک کھانے پینے کی اشیاء اور مالی امداد پہنچ سکے، کیونکہ ٹریفکنگ کا بنیادی سبب مالی تنگی سے جڑا ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ جمعرات کو چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار ایک ایسے وقت چین کے دورے پر ہیں جب حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن ابھی باضابطہ طور پر چینی صدر کے دورہ پاکستان کی تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 20 سے 21 اگست تک چین کے دورے پر ہوں گے، جہاں وہ پاکستان چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ چینی وفد کی قیادت چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کریں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا پہلا اجلاس رواں سال مارچ میں ہوا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان اور چین کے اعلیٰ سفارتکاروں کی قیادت میں ہونے والے اجلاس کے دوران چین پاکستان اقتصادی راہداری، کورونا وائرس کی وبا سے نپٹنے کے لیے باہمی تعاون، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ ایک اہم اور مختصر دورے پر چین جا رہے ہیں۔
میری کل وزیر اعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ فارم منسٹر وانگی کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔
پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار چین کا یہ دورہ ایک ایسے وقت کر رہے ہیں جب حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے معاملے پر اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے نتیجے میں بظاہر اسلام آباد اور ریاض میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ بات سازی اداروں کا کہنا ہے اس تناظر میں پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی کا دورہ چین اہم ہے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعرات کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا وزیر خارجہ کے دورہ چین کا تعلق پاکستان سعودی عرب کے تعلقات سے نہیں ہے۔
It's not linked to Pakistan-Saudi Arabia relations. It's part of our continued strategic engagement with China.
ترجمان کے بقول وزیر خارجہ کا دورہ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان جاری اسٹریٹجک رابطوں کی کڑی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی ایک ایسے وقت اپنے چینی ہم منصب وانگ ہی سے ملاقات کریں گے جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ دوسرے اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار عابد سلہری کا کہنا ہے اگرچہ وزیر خارجہ قریشی کے دورہ چین کا بنیادی محور ان کے بقول پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات ہیں، لیکن ان کے بقول مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال بھی اس دورے کے دوران زیر بحث آ سکتی ہے۔
جو مین فوکس ہوگا وہ پاکستان چائنا بائی لیٹرل ریلیشن کی ہوں گے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو خطے کی باقی صورتحال ہے اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی آ جائیں گے, لیکن شاید سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اتنے وہ اہم نہیں رہے گی اس پر ڈسکشن جتنی کہ آپ پورے مڈل ایسٹرن سچویشن پر ڈسکشن ہوگی, اور اس میں پاکستان اور چائنا کو دیکھنا ہوگا, اصل پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ باقی جو اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط کرتے رکھے گا, اور اس کو ایران کے ساتھ کیسے بیلنس کرے گا, اور چائنا کی طرف سے کیا قسم کا کوئی دباؤ آئے گا جب چائنا کے ایران سے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہوں گے.
حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ رواں سال کے اواخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے, لیکن ابھی تک اس دورے کی باضابطہ تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں. کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر کاملا ہیرس نے اپنی جماعت کی طرف سے آئندہ صدارتی انتخاب میں جو بائیڈن کے ساتھ نائب صدارت کی امیدوار ہونے کی پیشکش قبول کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس امریکہ کے لیے جدوجہد کریں جسے ہم سب جانتے ہیں. 55 سالہ کاملا ہیرس امریکی تاریخ کی چوتھی خاتون اور پہلی افریقی امریکی خاتون ہے جنہیں نائب صدارت کی امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا. گزشتہ روز ڈیموکریٹک کنونشن کے دوسرے روز سابق صدر براک اوباما نے تقریر کی جس میں انہوں نے موجودہ حکومت پر تنقید کی. امریکی روایات کے مطابق سابق صدور موجودہ صدر پر شاذ و نادر ہی تنقید کرتے ہیں, تاہم براک اوباما کی تقریر اس روایت سے انحراف تھا. ان کی تنقید پر صدر ٹرمپ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سابق صدر غیر مؤثر صدر تھے اور انہوں نے ملک میں جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا تھا. ڈیموکریٹک کنونشن کے دوران صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں ملک کے مختلف شہروں میں ریلیوں سے خطاب کرتے رہے. وہ آج جمعرات کے روز پینسلوانیا جائیں گے جہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا بچپن گزرا. ریپبلکن پارٹی آئندہ پیر کے روز سے ورچوئل قومی کنونشن منعقد کر رہی ہے. کنونشن کے آخری مرحلے میں صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے دوبارہ صدارتی امیدوار ہونے کی نامزدگی قبول کریں گے اور کنونشن سے خطاب کریں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی کا خیر مقدم کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق اس ملاقات میں عراق میں استحکام, سیکیورٹی اور معیشت کی بحالی کے امور پر بات چیت ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق میں معاشی خوشحالی اور غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان آج ہونے والی ملاقات میں ان معاملات پر بھی گفتگو ہوگی. اس وقت عراق میں 5,000 امریکی فوجی موجود ہیں جو اس ملک میں انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں اور عراقی فوجیوں کی تربیت میں مصروف ہیں. ملاقات کے ایجنڈے میں مبینہ طور پر عراقی حکومت کے وسائل کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ وسائل عراق کی کردستان کی علاقائی حکومت تک بھی پہنچیں. مصطفیٰ القدیمی نے گزشتہ مئی میں عراق کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا. امریکہ کے صدر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر لے گا. انجم ہیرل گل تفصیل بیان کرتے ہیں.
صدر ٹرمپ سے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان حال ہی میں ہونے والے معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کی توقع رکھتے ہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ توقع رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور جب کئی ممالک معاہدے میں شامل ہو جائیں گے تو ایران کو بھی بالآخر معاہدے کا حصہ بننا پڑے گا. صدر ٹرمپ کے بقول اسرائیل سے معاہدہ مشرق وسطی میں امن کا باعث بنے گا جو کہ خوش آئند ہے. 13 اگست کو ہونے والے اس معاہدے میں امریکہ نے بطور سالس کردار ادا کیا ہے. معاہدے کے تحت اسرائیل نے مغربی کنارے کے الحاق کے منصوبے کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنا بھی معاہدے کا حصہ ہے. دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے کئی روز کی خاموشی کے بعد بدھ کو امارات اسرائیل معاہدے پر رد عمل سامنے آیا ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کے تنازع کے حل تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی بحالی کو مسترد کر دیا ہے. جرمنی کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے قبل عالمی معاہدوں کے تحت فلسطین میں امن قائم ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ کر لیا گیا تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جرمنی پہنچ کر اپنے ہم منصب ہیکو ماس کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے دوران بھی سعودی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں تعمیرات اور اس کے الحاق سے متعلق یک طرفہ پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے اسرائیل کے اس عمل کو غیر قانونی اور دو ریاستی حل کے فارمولے کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2002 میں سعودی عرب نے عرب لیگ کی منظوری کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع کا حل پیش کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز دی گئی تھی۔ اس سے قبل امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی الگ فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا تھا۔ وہ ایسا اعلان کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ انہوں نے اپنی تجویز میں کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین دو الگ الگ ریاستیں ہوں گی تاکہ خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے سن 2007، 2009 اور 2013 میں بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی معاونت سے کوششیں ہوتی رہی ہیں، تاہم اختلافات کی وجہ سے یہ کوشش برابر نہ ہو سکیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تنازع کے حل کے لیے گزشتہ برس ایک معاشی منصوبے کا اعلان کیا تھا، جس کے روح رواں ان کے داماد جیریڈ کشنر تھے۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے فلسطین اور ہمسایہ عرب ملکوں کی معاشی ترقی کے لیے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، لیکن فلسطینی رہنماؤں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ بیشتر عرب ملکوں کا یہ اصرار رہا ہے کہ ان سب کوششوں میں سے بہتر حل سن 2002 میں سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا منصوبہ ہے، لہذا فریقین کو اس پر متفق ہونا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیولنی کی ایک خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ نیولنی زہر دیے جانے کے بعد سائبیریا کے ایک ہسپتال میں کوما میں ہیں۔ کیرا یرمیش نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 44 سالہ نیولنی دوران پرواز بے ہوش ہو گئے اور جہاز نے ہنگامی لینڈنگ کی اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ روس کے خبر رساں ادارے تاس نے ہسپتال کے سربراہ کے حوالے سے بتایا کہ نیولنی کی حالت سیریس ہے۔ خاتون ترجمان یرمیش نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیولنی کو پرواز سے قبل ان کی چائے میں کچھ زہریلی چیز ملا کر دی گئی۔ نیولنی صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد ہیں۔ انہیں حکومت مخالف مظاہرے منظم کرنے پر کئی مرتبہ گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے۔ انہوں نے ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن قائم کی ہے جس کا مقصد حکومت کی بدعنوانیوں سے آگاہ کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے افریقن یونین کے چیئرمین کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے مالی میں حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کے روز ایک تقریر میں صدر رامافوسا نے باغی فوجیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے صدر ابراہیم بوبکار کیتا، وزیر اعظم بوبو سیسی اور حکومت کے دیگر اعلی اہلکاروں کو رہا کر دیں۔ صدر ابراہیم کو دارالحکومت باماکو کے قریب موجود ایک فوجی کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم کی حکومت کو برخاست کرتے ہوئے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ باغی فوجی خود کو عوام کی نجات سے متعلق قومی کمیٹی کہتے ہیں اور انہوں نے صدر کیتا کو بدستور زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ باغی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں نئے انتخابات کے لیے کام کرے گا۔ دارالحکومت باماکو میں کچھ لوگوں نے فوج کی طرف سے ملک کا کنٹرول سنبھالنے پر خوشیاں منائی۔ ادھر جنوبی افریقہ کے صدر نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مالی میں سویلین اور جمہوری حکومت کی بحالی کے لیے مدد فراہم کرے۔ افریقن یونین نے مالی کی رکنیت اس وقت تک معطل کر دی ہے جب تک آئینی طور پر حکومت کی بحالی اور زیر حراست رہنماؤں کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔ اور اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ سال 2019 کے دوران انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے کارکنوں پر ریکارڈ حملے کیے گئے۔ سادیہ زیب رانجا تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اقوام متحدہ کے رابطے اور انسانی ہمدردی کے معاملات کے شعبے کے ترجمان جینس لارکی نے جنیوا میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال دنیا بھر میں تنازعات کے شکار علاقوں میں کام کرنے والے امدادی کارکنوں پر ریکارڈ حملے ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2008 میں 19 اگست کو انسانی ہمدردی کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد سن 2009 سے دنیا میں اسے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ جینس لارکی نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے کارکن انتہائی پرخطر ماحول میں رہ کر دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی مدد کر رہے ہیں، اور اس سال اس عالمی دن کے موقع پر ان کارکنوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ پچھلے سال انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو جتنی بڑی تعداد میں پرتشدد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ترجمان کے مطابق سن 2019 میں 883 امدادی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے 125 کارکن ہلاک ہوئے جبکہ اتنے ہی کارکن اغوا کیے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔
اقوام متحدہ کے مطابق زیادہ تر حملے شام میں ہوئے، اس کے بعد جنوبی سوڈان، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، افغانستان اور وسطی افریقی ریپبلک کا نمبر آتا ہے۔ ترجمان لائرکے کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا کثیر جہتی اثر ان آبادیوں پر پڑتا ہے جہاں یہ امدادی کارکن مدد کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کارکن فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کا تعلق اسی متاثرہ علاقے سے ہوتا ہے۔ ان میں مقامی ڈاکٹر اور نرسیں بھی شامل ہیں جو بلا معاوضہ اپنے علاقے کے لوگوں کو طبی امداد فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بین الاقوامی امدادی کارکن بھی ہیں جو بحرانی حالات میں مدد کے لیے بیرونی دنیا سے آتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی حالیہ عالمی وبا کے دور میں امدادی کام اور بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ عالمی ہلال احمر کمیٹی نے اس وبا کے شروع ہونے کے بعد پچھلے 6 مہینوں کے دوران ہیلتھ کیئر ورکرز، مریضوں اور طبی انفراسٹرکچر پر تشدد اور ہراساں کیے جانے کے 600 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کیے ہیں۔ سادیا زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان میں اپوزیشن ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور کراچی کے مسائل کس حد تک ملکی سیاست کا حصہ ہیں؟ اس بارے میں قمر عباس جعفری کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
پاکستان میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گی، اور اگر کامیاب ہو گئیں تو اس سے کیا حاصل کرنا چاہیں گی۔ دوسری جانب کراچی کے مسائل پاکستان کی سیاست میں بدستور ایک اہم موضوع بنے ہوئے ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے، کیا وہ واقعی کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے 92 نیوز کے گروپ ایڈیٹر اور کالم نویس ارشاد عارف اور سیاسی تجزیہ کار اور بلاگر سعید احمد سے گفتگو کی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے امکانات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد عارف کا کہنا تھا۔
دیکھیے، اس وقت آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ اس لیے ناکامی سے دو چار ہو رہی ہیں یا کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں کہ اپوزیشن کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ کانفرنس اگر ہوئی بھی تو یہ صرف جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہوگی۔ یہ ایک اعتماد سازی کانفرنس بلڈنگ کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کی وجہ سے مل بیٹھ کے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکیں یا حکومت کے خلاف عوام کو موبلائز کر سکیں، یا کم از کم عوام اور اپنے کارکنوں کے سامنے اس اے پی سی کا کوئی جواز ہی پیش کر سکیں۔
کراچی بھی سیاست میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے جو ایشوز ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر ابھی حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے تینوں پارٹیز کے درمیان، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے مسئلے کو حل کر سکیں گے؟ یہ ایک حقیقی پیش رفت ہے؟
دیکھیے، وہ اس جو معاملہ جو تھا اس کو کچھ اور رنگ دے دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ این ڈی ایم اے کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ ٹاسک دیا کہ کراچی کے نالے صاف کیے جائیں، وہاں صفائی کا سسٹم ہونا چاہیے۔ این ڈی ایم اے کے سربراہ جب وہاں گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ نالوں کی صفائی یا شہر کی صفائی کا معاملہ جو ہے، پارٹیوں کو بٹھایا جائے گا تو پھر یہ صفائی کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ وہ جو بیٹھی ہیں تینوں پارٹیز، وہ اس مقصد کے لیے تھی، لیکن میڈیا نے یہ تاثر دیا ہے کہ تمام مسائل کے حل کے لیے یہ ایک شاید کوئی لائحہ عمل تیار ہوا ہے یا اتحاد ہوا ہے، جس کے دوسرے دن مراد علی شاہ صاحب نے تدید بھی کرتے، انہوں نے کہا جی میں اپنے ایگزیکٹو اختیارات تو کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو ایک ایسی بلدیاتی قیادت جس کا عزم اور ارادہ بھی ہو، نیت صاف ہو اس کی، اس کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس اختیارات ہوں، تب ہی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
یہ تھے ارشاد عارف، اور اپوزیشن کی ممکنہ اے پی سی کے بارے میں سید احمد کا کہنا تھا۔
اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کے سامنے کوئی گول نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ ایڈامنٹ ہے، خاص کر کے عمران خان صاحب ایڈامنٹ ہیں
کہ وہ ریلیف دینے کے لیے کرپشن کیسز پر تیار نہیں ہے, اور اپوزیشن کے تقریباً تمام ہی بڑی پارٹی کے لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس بنا ہوا ہے. اپنے لیے ریلیف حاصل کرنے کا ان کے پاس جو ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ اپنے صفوں میں ایک اسٹرانگ یونٹی ڈیولپ کریں, اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں یا گورنمنٹ سے اپنے ریلیف حاصل کریں.
اچھا سید صاحب, یہ بتائیے کہ کراچی کا جو معاملہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معاہدہ بھی ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں گے, کیا یہ صرف پالیٹکس ہے یا اس پہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے؟
کراچی کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو جوائنٹلی اون کرنا چاہیے تھا, کراچی کو اون نہیں کیا گیا, اور اون نہیں کیا گیا کہ اور 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پاورز تھے وہ بھی ان اختیارات کو استعمال نہیں کر سکی جو آئین پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد بھی ان کو حاصل ہے. تو کراچی ایسی صورت میں پروونشل گورنمنٹ نے بھی توجہ نہیں دی چونکہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی.
یہ بتائیے کہ یہ جو اب جو معاہدہ ہوا ہے کیا یہ کارگر ثابت ہو سکے گا کراچی کی صورتحال کے لیے؟
نہیں, دیکھیے میں نہیں سمجھتا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف سپریم کورٹ کو آگے آنا ہوگا. گورنمنٹ ویسے ہی انڈر پریشر ہے, یہ جو تینوں کو بٹھایا بھی گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کوشش بھی کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ برابر ثابت ہوگا. اگر آپ کراچی کو نہیں سنبھالیں گے, ریونیو انجن ہے پورے پاکستان کا, ریونیو نیچے آ جائے گا, پورے پاکستان پر ڈراسٹک افیکٹ آئے گا, اس کا اکانومی پورے پاکستان کی ڈاؤن ہو جائے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آگے آنا ہوگا اور اس کو ریاست اور ریاست کے شہر کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے, جیسا سپریم کورٹ کر رہی ہے اسے اقدامات کو بھی کرنے پڑیں گے, اور اس کو آئین کے آرٹیکل کے تحت اس کو فوج کی ہیلپ لینی پڑے گی, ورنہ کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا.
یہ تھے سید احمد قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں معمول کی سرگرمیاں بحال تو ہو رہی ہیں, لیکن وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں. کرونا کے دوبارہ پھیلاؤ کا ایک ذریعہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بن سکتی ہے. جنوبی افریقہ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک حل تلاش کیا گیا ہے. اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
یہ عام سی منی بس ٹیکسی جنوبی افریقہ کی 70% سے زیادہ افرادی قوت کے لیے آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے, لیکن ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ نظام مسافروں کے ایک دوسرے سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کا گھڑ بن سکتا ہے. جنوبی افریقہ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس ادارے کے سربراہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا کے بڑے بیٹے بھی ہیں.
جب ہم نے بحثیت ملک اور ایک کاروبار کے اصرار کیا کہ چلیں اس معیشت کو کھولیں, تو سفر کی موجودہ سہولت کے مسئلے سے نمٹے بغیر ہم نے بنیادی طور پر لاک ڈاؤن سے ہونے والے تمام کامیابیوں کو ضائع کر دیا. لہذا اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو سنبھال لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو مؤثر انداز میں حل کر لیتے ہیں تو واقعی ایک مصنوعی لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں.
ایچ آئی وی ریسرچر اور افریقن پوٹینشیل فاؤنڈیشن کی بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر جینی فیفر کوٹسی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے اس کے لیے کئی حل نکالے ہیں جن میں کچھ سادہ سے اور کچھ پیچیدہ طریقے بھی شامل ہیں.
What we're looking at is a system.
ہم جس نظام کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ وہی نظام ہے جو ایمبولینسوں میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ یو وی سی ایئر فلٹر کے تحت چلتا ہے جو منی بسوں کے اندر موجود ہوا کو مختلف پنکھوں کی مدد سے باہر نکالتا ہے, اور اس کے بعد فلٹر ہوئی ہوا کو سیکنڈز میں صاف کر کے منی بس کے اندر فراہم کرتا ہے.
ان کی ٹیم ایک ایسے الارم سسٹم پر بھی غور کر رہی ہے جو مسافروں کو تازہ ہوا کی گردش کے لیے کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں بتائے گا. اس کے علاوہ سینیٹائزنگ سٹیشنز جہاں مسافر سوار ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ سواری اور ڈرائیور کو الگ کرنے والی ایک رکاوٹ بھی. اینڈیل راماپوسا کے بزنس پارٹنر بریڈ فیشر کا کہنا ہے کہ سینیٹائزنگ سٹیشن خاص طور پر بہت اہم ہے. ان کا کہنا ہے کہ منی بس ٹیکسیوں کی صفائی کے لیے حکومت کی کوششیں صرف ایک حد تک کام کر سکتی ہیں.
یہ آپ کو موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے. ٹیکسی میں ایک بند ماحول ہوتا ہے, چاہے 3 مسافر ہو یا 10, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ڈرائیور بیمار ہو جاتا ہے تو اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک مہینے میں لگ بھگ 2000 افراد کو بیمار کر سکتا ہے.
रामाफोसा की टीम का कहना है कि नए इकदाम से इन्फेक्शन का खतरा 80% तक कम हो सकता है। अब तक SDI तकरीबन $3,40,000 की लागत से 5,000 स्कूल की मिनी बस टैक्सियों और 1,000 आम मिनी बस टैक्सियों में ये फिल्टर सिस्टम नस्ब कर चुकी है। ये तकरीबन $60 फी मिनी बस की लागत डोनर्स की दी गई रकम से मुकम्मल की गई है।
ये हमारे जैसे गैर साइंसदानों के लिए एक दरिया का सफर रहा है। सिर्फ एक चीज जहन में थी कि लोगों को इकट्ठा रखा जाए। हमें अपने लोगों को बहफाजत काम तक पहुंचाना है और हमें उनकी जाने बचाने की जरूरत है।
डॉक्टर जैनी का कहना है कि ये टीम इस बात पर भी गौर कर रही है कि इस मॉडल को दूसरे अफ्रीकी ममालिक तक कैसे पहुंचाया जाए, जहां हर रोज लाखों अफराद अपनी नकलो हरकत के लिए इसी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अनीता पावल के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टर पर मबनी न्यूज शो।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारी।
एशिया के ममालिक जबकि COVID-19 की आलमी वबा के खिलाफ जंग कर रहे हैं, USAID का इदारा इलाके में सेहत से मुतालिक ज़रूरी एयानत और दूसरी किस्म की इमदाद मुसलसल मुहैया कर रहा है। इनमें ऐसी सहूलतें भी शामिल हैं जिनसे इलाके में COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद मिल सकती है। एशिया के लिए USAID की मुआविन मुंतजिम ग्लोरिया स्टील ने कहा कि गुज़श्ता 50 बरसों में आलमी सतह पर सेहत की सलामती में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मदद की है। हमने ऐसी बुनियाद फराहम की है जिस पर आलमी सतह का निज़ाम कायम है और जिससे 21वीं सदी में सेहत के शोबे में आलमी एयानत की मद में $140 अरब से ज़्यादा मुहैया किए गए हैं। आज की दुनिया में बढ़ते हुए राबतों और नकल व हमल की वजह से हमारी सेहत के लिए आलमी पैमाने पर मुश्तरक ख़तरे में इजाफा हो गया है। COVID-19 जैसी मुतअद्दी बीमारी एक दूर दराज के गांव से तमाम बर्रेआज़म के बड़े शहरों तक 36 घंटों से भी कम वक्त में पहुंच सकती है। सेहत आम्मा की हंगामी सूरतहाल से मकामी, इलाकाई और आलमी इक्तसादियात पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। इनसे मंडियों में इंतशार पैदा होता है, सियासी ढांचे अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं, कारोबार खतरे से दोचार होते हैं और कारकुनों की सेहत को खतरा लाहक हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका आलमी सतह पर सेहत की सलामती में मदद देता है। आलमगीर वबा के आगाज़ के बाद से USAID और महकमे खारजा ने आलमी पैमाने पर $1 अरब से ज़्यादा की इमदाद का वादा किया है और सिर्फ एशिया में इलाके के तकरीबन 30 मुल्कों के लिए $18,20,00,000 की रकम मुख्तस की गई है। इन मुल्कों के अंदर सेहत की देखभाल के निज़ाम में तवील उल्मुद्दत बुनियाद पर सरमायाकारी की वजह से COVID-19 के मुकाबले की सलाहियत में तेज़ी पैदा करने में मदद हासिल हुई है। हम उमूमी तौर पर मुतअद्दी बीमारियों से बचाव और इसके इलाज मुआलजे पर तवज्जो, जच्चा और बच्चा की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इमदाद देते रहे हैं और यूं दुनिया में सेहत की सलामती के खातिर एयानत मुहैया करते रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर में बरसों से मुतअद्दी बीमारियों का कला कमा करने के लिए जो इमदाद देता रहा है, COVID-19 के सिलसिले में इमदाद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुआविन मुंतजिम स्टील ने कहा कि मिसाल के तौर पर हम इंडोनेशिया में सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर फार्मेसी के कारकुनों को यकजा करने और उन्हें मुनज़म करने में कामयाब हुए। इनमें से 70,000 इस काबिल हो गए कि वो मरीजों को मशवरे और ज़रूरत पड़ने पर हस्पतालों में भेज सकते हैं। भारत में ऐसा ही हुआ, जहां हमने जच्चा बच्चा की सेहत के मराकज को COVID-19 से बच्चों की हिफाजत के लिए इनकी माओं को मशवरे दिए और फिर जच्चा बच्चा की सेहत के लिए बेहतर तौर तरीक़ों के बारे में आगही के लिए इस्तेमाल किया। हम सेहत और तालीम के शोबे में भी खासी इमदाद देते हैं। मुआविन मुंतजिम स्टील ने कहा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इब्तदाई मरहले में शरीकेकार बन सकते हैं। जब सेहत के निज़ाम का सही तहफ़ नहीं होता तो इसका तमाम दूसरी बातों पर असर पड़ता है। इसका असर शराकत के लिए न सिर्फ इंसानी सलाहियत पर पड़ता है बल्कि इकतसादी तरक्की भी मुतासर होती है। لہذا علاقے میں یہی ہماری حکمت عملی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ جمعرات کو چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 70,000 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جو کہ اب تک کا ریکارڈ ہے۔ امریکہ کے وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں عراق کے وزیر اعظم کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ روس میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیولنی کی ایک خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ نیولنی زہر دیے جانے کے بعد سائبیریا کے ایک ہسپتال میں کوما میں ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے افریقن یونین کے چیئرمین کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے مالی میں حکومت کی تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سال 2019 کے دوران انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے کارکنوں پر ریکارڈ حملے کیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔